تقدیر 22 فروری کے سربین کے ساتھ شفیع نتیجہ مئی کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کا سرکاری عمارت پر 3 دن کا مورچہ بند قبضہ انجام کو پہنچا، لیکن مقامی لوگوں کی حملہ آوروں کے لیے حمایت نیا چیلنج بنی.
جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوا اور اب اختتام کو پہنچا ہے تو برابر ان 3 دن مظاہرے بھی جاری رہے، اس میں ایک انٹینسٹی آئی ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 دن سے عسکریت پسندوں کے ساتھ جاری تصادم فوج کے حتمی آپریشن کے بعد آج دوپہر ختم ہو گیا ہے. فوج کا دعویٰ ہے کہ تباہ شدہ عمارت میں سے 3 شدت پسندوں کی لاشیں ملی ہیں. اس خون ریز جھڑپ میں 2 نیم فوجی اہلکار، 2 افسران سمیت 3 بھارتی فوجی اور 1 شہری مارے گئے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
یہ حملہ سری نگر سے جنوب کی جانب 15 کلومیٹر دور پامپور میں واقع ایک سرکاری عمارت میں ہفتے کو اس وقت شروع ہوا جب مسلح افراد نے عمارت پر دھاوا بول دیا. اس عمارت میں موجود لوگ اور ملازمین باہر نکل آئے تو ہم بھارتی فوج نے عمارت کا محاصرہ کیا، جس کے دوران شدت پسندوں نے شدید فائرنگ کی. فوج کا دعویٰ ہے کہ عمارت کی آخری منزل پر بمباری کی گئی، جس کے بعد وہاں 3 شدت پسندوں کی لاشیں ملی ہیں. علاقے میں لوگوں نے شدت پسندوں کی ہلاکت کے خلاف شدید مظاہرے کیے. پولیس کارروائی میں 20 افراد زخمی ہو گئے.
پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان افراد کی تلاش شروع کر دی ہے جو مبینہ طور پر بھارت کے شہر پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر بیس پر مبینہ حملوں میں ملوث ہیں. ان افراد کے نام بھارتی حکومت نے پاکستان کو فراہم کیے تھے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان افراد کے نام عام نہیں کیے جا سکتے.
پٹھان کوٹ کے واقعے کے حوالے سے ہم سے کچھ نمبرز شیئر کیے گئے، ان نمبرز کو باقاعدہ ایف آئی آر کا حصہ بنایا گیا ہے. اب وہ نمبر کس کے ہیں اور جو نام اس کے علاوہ انفارملی حکومت پاکستان سے شیئر کی گئے ہیں اکراس دا بارڈر، ان کا ان ٹیلی فون سے کیا تعلق ہے، یہ چیزیں تفتیش میں سامنے آئیں گی.
پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نامعلوم مدت تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے محمد پشاور شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہے. کرفیو کے نفاذ کی وجہ سے علاقے میں تمام تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بھی مکمل طور پر بند ہیں، جبکہ لوگ گھروں میں محصور ہیں. پولیٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرفیو کے نفاذ کا فیصلہ ایجنسی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد کیا گیا ہے. بھارت میں دلی کی ہمسایہ ریاست ہریانہ میں ریزرویشن کا مطالبہ منوانے کے لیے جاٹوں کی تحریک جاری ہے. 3 دن سے جاری اس تحریک میں اب تک کم سے کم 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. دلی سے سہیل حلیم.
ہریانہ کی خوشحال جاٹ برادری سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کا مطالبہ کر رہی ہے اور ریزرویشن دینے کے لیے اسے پسماندہ ذات کی فہرست میں شامل کرنا ہوگا. حکومت نے تشدد کے واقعات کے بعد جاٹوں کے مطالبات ماننے کا عندیہ دیا ہے، لیکن تحریک ابھی جاری ہے اور ریاست کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ ہے. ریاست میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوج تعینات ہے، لیکن مظاہرین نے اب بھی بہت سے راستوں پر ٹریفک جام کر رکھا ہے. دلی میں پانی کی قلت سنگین ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مظاہرین نے دلی کو پانی سپلائی کرنے والی نہر کا پانی بند کر دیا ہے. فوج نے اس نہر کو اب اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، لیکن سپلائی بحال ہونے میں اب بھی کئی دن لگ سکتے ہیں.
بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتوار کو ایک ہندو پجاری کو اپنی خانقاہ میں قتل کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے.
پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے 2 ارکان کا تعلق ایک کلدم اسلامی گروہ جماعت المجاہدین بنگلہ دیش سے ہے، جس پر ملک میں موجود اقلیتوں پر سلسلہ وار حملے کرنے کا الزام ہے. ان افراد کو شمالی ضلع پنچا گڑھ سے گرفتار کیا گیا، جہاں ہندو پجاری جوگیشور رائے کو قتل کیا گیا، جبکہ ان کے 2 عقیدت مند فائرنگ کی وجہ سے زخمی ہوئے. نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن حکومت بنگلہ دیش میں اس گروہ کی موجودگی سے انکار کرتی ہے.
بی بی سی کو اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فوجیں القاعدہ کے شدت پسندوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہیں. طائز شہر کے قریب بی بی سی کے ایک نامہ نگار کا کہنا ہے کہ وہاں یو اے ای اور القاعدہ کے شدت پسند دونوں ہی حوثی باغیوں کے خلاف اہم جنگ میں ایک ساتھ لڑ رہے ہیں. یوگینڈا میں حزب اختلاف کے اہم لیڈر کیزا بزگیے کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. یوگینڈا کے صدر یوویری موسوینی نے حالیہ انتخابات میں اپنے 2 اہم حریفوں کی حراست کا دفاع کیا ہے. انہوں نے 5ویں بار اسی عہدے پر رہنے کے لیے گزشتہ ہفتے ہی صدارتی انتخاب جیتا ہے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ مسٹر بزگیے اور سابق وزیر اعظم تشدد پر اکساتے رہے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک ایچ ایس بی سی نے چین میں ترقیاتی عمل میں سستی کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں ناہموار اقتصادی ترقی کی پیش گوئی کی ہے، اور برطانیہ کے یورپی یونین سے ممکنہ اخراج جیسی غیر یقینی صورتحال کے باعث برطانوی پاؤنڈ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 7 سالوں کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 روز سے جاری خونریز مسلح تصادم آج تمام ہوا۔ تصادم میں 2 افسروں سمیت 5 بھارتی فوجی اور 1 عام شہری مارے گئے، جبکہ آپریشن کے خاتمے کے بعد فوج نے کہا کہ 3 مسلح شدت پسندوں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ تصادم کے دوران جائے واردات کے گرد لوگوں نے شدید مظاہرے کیے ہیں اور پولیس کی کارروائی میں متعدد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کو جدید اسلحے سے لیس مسلح حملہ آوروں نے زعفران کے لیے پوری دنیا میں مشہور پامپور علاقے میں واقع ایک سرکاری عمارت پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آوروں نے عمارت کی اوپری منزل سے پہلے نیم فوجی گاڑی پر فائرنگ کی، جس میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے، اور بعد میں فوج نے عمارت کا محاصرہ کیا اور خونریز تصادم شروع ہوا۔ آپریشن کے دوران فوج کے 2 نوجوان افسر اور 1 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی 15ویں کور کے کمانڈر لیفٹنٹ جنرل ستیش دوان نے کہا کہ پورے ملک کو ان جوانوں کی قربانی پر فخر ہے۔ جنرل دعا کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کے نوجوان افسر اگلی صفوں میں لڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ حملے کی جگہ عام لوگوں نے زبردست مظاہرے کیے اور بھارت مخالف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس اور فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کئی برسوں میں یہ تصادم بھارتی فورسز کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ حملہ آوروں نے 4 منزلہ سرکاری عمارت کی آخری منزل میں پناہ لے لی تھی۔ آپریشن کے دوران فوج نے ہیلی کاپٹر، گن شپس، چھوٹی توپوں اور شدت پسندوں کا سراغ لگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ حتمی آپریشن کے دوران فوج نے عمارت پر راکٹ اور مارٹر گولے پھینکے، جس کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ فوج نے بتایا کہ تباہ شدہ عمارت سے اسلحہ اور گولی بارود کے علاوہ 3 حملہ آوروں کی لاشیں ملی ہیں۔ جنرل دعا کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی 600 کوششیں کی گئیں، لیکن در اندازوں کو یا تو ایل او سی پر ہی ہلاک کیا گیا یا پھر کشمیر میں مختلف جھڑپوں کے دوران وہ مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایسی ہی جھڑپوں میں 28 مسلح شدت پسند مارے گئے ہیں۔ کشمیر میں مسلح شدت پسندی میں ایک ایسے وقت اضافہ ہوا ہے جب نریندر مودی کی حکومت کے خلاف عوامی حلقوں میں کافی غم و غصہ ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران حریت کانفرنس گاف کے رہنما شبیر شاہ نے بتایا کہ نوجوانوں کا مسلح تشدد پر مائل ہونا دراصل قدگنوں اور پابندیوں کا رد عمل ہے۔
جو نوجوان اس سمے جن کا رجحان ہے وہ جو بندوق اٹھانے کے لیے، کیونکہ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں جب انہیں کوئی سپیس ہمارے قائدین کو ملتی نہیں، سیاسی طور کوئی بات کی ہی نہیں جاتے ہیں، ہمارے گھروں کی بہنوں کی چادریں سروں سے اتاری جا رہے ہیں، ظلم انتہا تک پہنچ جاتا ہے، تو ان کو بھارت کی سرکار ہی پس دیوار کر رہی ہے، ورنہ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرس ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرز بھی آئے ہیں، وہ تو سب اسی وجہ سے جب ظلم کی انتہا ہوتی ہیں تو لازمن پھر انسان کہتا ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی والی پالیسی وہ اپناتے ہیں۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما محبوبہ مفتی نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ ایک بہیمانہ حملہ ہے جس میں معصوموں کی جان ضائع ہو گئی۔ اس دوران کشمیر میں اہم فوجی تنصیبات اور سرکاری عمارات کے گرد سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے قریب قصبے میں عسکریت پسندوں سے 3 دنوں سے جاری لڑائی تو ختم ہو گئی، لیکن اس دوران جو ایک نئی بات دیکھنے میں آئی وہ ہے عام کشمیریوں کا ان عسکریت پسندوں کی حمایت میں کھل کر نعرے لگانا۔ تفصیلات جاننے کے لیے میں نے صحافی الطاف حسین سے بات کی اور جاننا چاہا کہ مظاہروں کی کیفیت کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ۔
جب یہ مقابلہ شروع ہوا 3 روز پہلے ہفتے کی شام کو، تو اسی وقت اس جہاں یہ مقابلہ شروع ہوا آس پاس کی بستیوں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا، اور یہ سلسلہ کل بھی جاری رہا اور پولیس کو ٹیئر گیس شیلنگ کرنا پڑی اور لوگ نعرے لگا رہے تھے ان عسکریت پسندوں کے حق میں، اور آج تیسرا دن تھا اس مقابلے کا, تو پولیس کے حکام نے آس پاس کی بستیوں پامپور کے قصبے میں کئی جگہوں پہ کرفیو جیسی پابندی عائد کی تھی. کرفیو تو وہ نہیں مانتے ہیں لیکن بہت زبردست ہیوی ڈپلائمنٹ کی تھی اور ریسٹرکشن لگائی تھی, لیکن اس کے باوجود لوگ نکل آئے اور آج بھی پولیس اور عام لوگوں کے عام شہریوں کے درمیان تصادم ہوا, کئی جگہوں پہ نعرے بازی ہوئی عسکریت پسندوں کی حمایت میں. تو یہ تین روز برابر جاری رہا
یہ سلسلہ, اور
اس میں ایک اضافہ ہوا کہ مسجدوں کے اندر سے بھی نعرے بازی کی گئی لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے. تو یہ سلسلہ آج یہ تین روز جاری رہا.
تو الطاف حسین صاحب, یہ جو مظاہرے ہوئے اور نعرے بازی ہوئی ہے صرف ان علاقوں میں ہوئی ہے جہاں عسکریت پسندوں نے عمارت پر قبضہ کیا تھا یا کہیں اور بھی یہی سلسلہ رہا؟
یہ ہوا جو آس پاس کی جو بستیاں ہیں, یہ جہاں لوگ رہتے ہیں, جہاں یہ معرکہ ہوا وہاں زیادہ بستی نہیں ہے, لیکن دور دور تک مطلب یہ دریائے جہلم کے دائیں جانب ایک بلڈنگ ہے, تو جہاں انہوں نے مورچہ قائم کیا تھا عسکریت پسندوں نے اور فوج نیم فوج دستوں اور پولیس نے اس کو گھیر رکھا تھا, تو دریا جہلم کے بائیں کنارے پر بھی جو بستیاں وہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں نکل آئے تھے. مطلب پوری وادی میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن آس پاس کی جو بہت ساری بستیاں ہیں وہاں.
ٹھیک, تو الطاف حسین صاحب, اس سے قبل جو حملے ہوئے اور انکاؤنٹر طویل بھی ہوا, تو اس وقت مظاہرے کیوں نہیں نظر آئے, اس بار کیوں نظر آئے؟
یہ مظاہرے تو پہلے بھی مطلب یہ ہوتا ہے جب عسکری پسند مارے جاتے تھے تو ان کے جنازے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے تھے. ایک بار ہم نے دیکھا کہ 50,000 کے قریب لوگ شامل ہوئے, لیکن آج اس میں نئی بات یہ ہے کہ جو ہی یہ مقابلہ شروع ہوا اور اب اختتام کو پہنچا ہے تو برابر ان تین دنوں مطلب یہ تین دن یہ مظاہرے بھی جاری رہے, اس میں ایک انٹینسٹی آئی ہے. اور اس کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پچھلے 23 سال سے لگ بھگ 10 سال سے ملٹنسی کا جو لیول ہے وہ کم ہو رہا ہے, اب بہت کم ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈین سیکیورٹی فورس ہے ان کا تھوڑا سا پلڑا بھاری ہے, لیکن اس کے باوجود سڈنلی ایک افسر کہہ سکتے ہیں ہم اس میں کہ لوگوں نے جو حمایت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا ہے اس میں اچانک سا ایک سا ابھار سا آیا ہے, وہ نئی بات ہے. 5-8 دن قبل اسی پلوامہ ڈسٹرکٹ میں جس میں یہ پاپور کا ٹاؤن ہے وہاں ایسا ہی مقابلہ ہوا تھا, اس میں ایک عسکریت پسند مارا گیا تھا, جس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آئے اور پولیس سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی تھی, جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا نوجوان دونوں تھے وہ مارے گئے. تو اس کے بعد پولیس نے ایک ایڈوائزری جاری کی کہ اگر کسی جگہ مقابلہ ہو جائے اس طرح کا تو لوگوں کو 2 کلومیٹر فاصلے تک گھروں کے اندر رہنا چاہیے, باہر نہیں آنا چاہیے. تو لیکن لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا. تو یہ پہلی بار یہ ایڈوائزری پچھلے 25 جب سے یہاں یہ انسرجنسی شروع ہوئی ہے کشمیر میں, تو پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اس قسم کی ایڈوائزری جاری کرنا پڑی پولیس کو.
اچھا, تو مقامی طور پر حکام ان حملوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, خاص کر ابھی جو حملہ ختم ہوا ہے اس کے بارے میں؟
دیکھیں, یہی سوال ہم میری انکاؤنٹر سائٹ کے پاس جب یہ مطلب یہ کنکلوڈ ہوا, ابھی وہاں وہ تلاشی لے رہے ہیں ان عمارتوں کی, تو لیکن انہوں نے کہا کہ 3 عسکریت پسندوں کو مار ڈالا گیا ہے. تو انہوں نے ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ آرمی کے ایک جی او سی تھے میجر جنرل اروند دتا, تو انہوں نے ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ اس میں کیا نیا ہے, اس سے آپ کو کیسے کیا ان پٹ تھے انٹیلیجنس کے یا کیا ہو رہا ہے, تو وہ ابھی اس کو اینالائز کر رہے ہیں. تو اس سے انہوں نے کہا کہ کوئی اسپیسیفک انٹیلیجنس نہیں تھا, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو واچ کر رہے ہیں پچھلے 20-25 سال سے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب پھر سے ایک یہ شروع ہوا ہے. بہت سارے واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں کے دوران, تو ابھی ہم وسوخ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ پھر سے منظم ہو رہے ہیں, لیکن ایسے خدشات ہیں سیکورٹی سرکل کے.
ٹھیک ہے, تو الطاف حسین, کیا حملہ آوروں کی شناخت ہوئی یا حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول کی؟
دیکھیے, یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ اتنے مطلب 3 دن ہوئے, پہلے جب حملہ شروع ہوتا تھا تو فوراً ہی اس کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا جاتا تھا, بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تو 2-3 دن تنظیمیں ایک ہی حملے کے لیے ذمہ داری کا دعویٰ کرتی تھی, لیکن آج کسی نے بھی اب تک ذمہ داری نہیں لی ہے. اور جہاں تک ان کی شناخت کا تعلق ہے تو فوج کا کہنا ہے کہ یہ تینوں غیر ریاستی باشندے ہیں, باہر کے ہیں فارنرز, لیکن ان کی شناخت ابھی تک نہیں ہوئی, پہچانی ہوئی.
سری نگر سے یہ تھے صحافی الطاف حسین. اسی موضوع پر میں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اخبار کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادھا حسین سے بات کی. باور کرایا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اب پھر سے عسکریت پسندی بڑھتی نظر آتی ہے. حکمران تو دوسرے ملکوں سے آنے والے دہشت گردوں پہ الزام لگاتے ہیں, مگر بعض مبصرین کہتے ہیں کہ عسکریت پسندی کی لہر میں مقامی نوجوان آگے آگے ہیں. ان سے جاننا چاہا کہ ان کی رائے کیا ہے.
جی, ایک نیا ٹرینڈ ابھر کے آ رہا ہے پچھلے ایک آدھ سال میں, جس میں جو لوکل کشمیری ملیٹنٹ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک چیز ہے جو ہم نے 90 میں دیکھی تھی, جب لوکل جتنے نوجوان لڑکے تھے ان کا جھکاؤ ملیٹنسی کی طرف ہوا, تو ایک یہ دوبارہ سے ایک یہ نیا ٹرینڈ ہو رہا ہے. اور پچھلے دو سال پہلے جیسے اگر 30-40 لڑکے لوکل ملیٹنسی کی ٹریننگ لی, تو اب کوئی اس سے 3 گنا زیادہ ہو گئی.
اچھا, تو انورادھا آپ کیا کہیں گی؟ ایک خیال تو یہ بھی ہے کہ بی جے پی کی کشمیر کے بارے میں انتہا پسندی کی وجہ سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بے چینی بڑھ رہی ہے, جس کے نتیجے میں عسکریت پسندی بھی بڑھ رہی ہے.
میرا خیال ہے اگر ہم کو کنٹیکسچولائز کرنا ہے تو پوری طرح سے ایک ہولسٹک پکچر دیکھنی پڑے گی. بی جے پی کی جب سے حکومت آئی ہے تب سے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا پیچھے بھی جانا پڑے گا, کیونکہ اس میں جو کانگریس لیڈ یو پی اے گورنمنٹ تھی ان کی بھی بہت حماقتیں رہی ہیں اور ان کی بھی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے. 2008 سے خاص طور سے لے لیجیے کہ ایک جو ریپریشن کا ماحول تھا وہ کشمیر میں بڑھ رہا تھا, اور اس سے پہلے کا جو دور تھا 90 میں ایک ملیٹنسی تھی اور ملیٹنسی کو بہت سپورٹ ماسز سے ملا, اور آہستہ آہستہ کیونکہ لوگ جو تھے وہ دو طرف کی بندوق کے بیچ میں گرفتار تھے, اور جو عام لوگ ہیں عام لوگ اس کا نشانہ بن رہے تھے, چاہے وہ آرمی کی بندوق تھی یا وہ ملیٹنٹ کی بندوق تھی, اور ملیٹنٹ سے بھی کچھ زیادتیاں ہوئیں, اور اس وجہ سے جو ان کا ملیٹنسی کے اوپر سے جو ان کا بھروسہ تھا, ان کا یقین تھا, ان کی جو ریسپیکٹ تھی ملیٹنٹس کے لیے وہ کم ہوتی, اور ایک پیس پروسیس کی جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک پیس پروسیس میں حصہ لینے کی اور اس کا ایک اس میں شامل ہونے کی ان کی ایک خواہش تھی. پیس پروسیس کی باتیں بہت ہوئی لیکن پیس پروسیس نہیں آیا.
انورادھا, یہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں اس کے لیے معذرت, لیکن چونکہ آپ اس دور میں لے گئی ہیں, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا, جس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کے لیے بات چیت بڑھ رہی تھی, خاص کر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں, تو کیا اس وقت حملے کم ہو رہے تھے؟
جی, اس وقت حملے کم تھے. اس وقت جو ملیٹنٹ آرگنائز لوکل سپورٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو بہت کم تھی, بہت منیمل تھی. لوکل پارٹیسپیشن جو یوتھ کی تھی, جو نوجوان لڑکے تھے وہ اسے نہیں پسند کرتے تھے, اور ایک دور ایسا تھا وہ چاہتے تھے کہ امن سے شانتی سے کشمیر کے مسئلے کا حل ہو. ایک پولیٹیکل ایلینیشن ضرور تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ پیسفلی اس کو ایڈریس کیا جائے. وہ اس لیے وہ دیکھ رہے تھے راستہ کوئی پیسفل پروٹیسٹ کا ہو, کوئی پیسفل کیمپینز کا ہو, جس کی سپیس 2008 کے بعد آہستہ آہستہ شرنک ہوتی گئی, اور جو بھی پروٹیسٹ نوجوان لے کے نکلتے تھے ان پہ ایک بہت زور سے زبردستی سے بندوقوں کے زور پہ آرمی نے اور پولیس نے جس طرح سے اس کو کرش کیا, جس طرح سے دبانے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے ایک خلا ایسا پیدا ہو گیا تھا, ایک غصہ اتنا زیادہ تھا جو نسل تھی. 2010 میں 120 کلنگز ہوئیں, اس کے بعد افضل گرو کی پھانسی ہوئی اور کس طرح ہوئی, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے ذہن پہ پلے اپ کر رہی تھی.
تو اب جو یہ حملے ہو رہے ہیں انورادھا جی, اور آج جو یہ حملہ ختم ہوا ہے, اس میں کیا کہیں گے آپ کے نئی نسل کے کشمیری شامل ہو رہے ہیں؟
جی, ابھی تک تو کوئی ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ یہ کون تھے, آئیڈینٹیٹی ان کی ملیٹنٹس کی, لیکن زیادہ تر دیکھا گیا کیونکہ یہ ساؤتھ کشمیر میں خاص طور پہ یہ ترال, پلوامہ, پامپور, شوپیان, اس بیلٹ میں ایک لوکل ملیٹنٹس بھی ہیں, اور لوکل ملیٹنٹس کے لیے ایک سپورٹ اور ایک ریسپیکٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں میں, اور وہ اس وجہ سے ہے جس میں میرا خیال ہے بی جے پی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ جب سے وہ پاور میں آئے, ایک تو یہ جو والی جو بی جے پی گورنمنٹ ہے یہ واجپائی کی حکومت سے کافی فرق ہے, کیونکہ یہ ٹوٹلی آر ایس ایس کنٹرولڈ ہے, اور آر ایس ایس نے ہمیشہ کشمیر کو ایک کنٹیمپچوئسلی دیکھا ہے, ایک اینمی کے طور پہ دیکھا ہے کشمیریوں کو.
تو آج کے حملے میں ایک اور جو نئی چیز دیکھنے میں آئی یہ تھی کہ کشمیروں نے کھل کر حملہ آوروں کی حمایت میں نعرے لگائے, یہ رجحان کیا ظاہر کر رہا ہے؟
یہ جو ٹرینڈ ہے تھوڑا تھوڑا اس کا نظر جھلکے نظر آنی شروع ہو گئی تھی پچھلے کچھ انسیڈنٹس میں. ابھی ہفتہ دس دن پہلے ایک اور پلوامہ میں ایک اٹیک ہوا تھا, انکاؤنٹر تھا جس میں کہانیاں مختلف تھی, مختلف ورژن تھے, لیکن ایک ورژن یہ تھا کہ ملیٹنٹ اس ایریا میں گھس آئے تھے اور آرمی کریک ڈاؤن کرنا چاہتی تھی, تو لوگوں نے ایک ہیومن شیلڈ بنا کے ملیٹنٹس کو چھپا لیا جس میں آرمی نے اندھا دھند گولیاں شروع کر دی اور دو سیویلین زخمی ہو گئے تھے. تو یہ ایک ٹرینڈ جو ملیٹنٹس کو چھپانے کا, ان کے لیے ایک ہیومن شیلڈ بن جانے کا, یہ ہم نے 90 میں بھی دیکھا تھا اور یہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ میں اس لیے کہوں گی کیونکہ جو آر ایس ایس کی جو ایک بہت ایکسٹریم رائٹ ونگ پالیسیز ہیں, ایک بیف کانٹروورسی کھڑی کر دینا, وہ اس قسم کے ایشوز اور اس قسم کی کانٹروورسیز کریٹ کر دیتے ہیں جس سے انسیکیورٹی جو کشمیریوں کے مائنڈ میں ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور ان کے لیے جو بندوق اٹھانے والا نوجوان ہے وہی ان کا ہیرو اور ان کا پروٹیکٹر بن جاتا ہے.
یہ تھیں کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر انورادھا بھسین. پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان مشتبہ افراد کو ان کے زیر استعمال موبائل فون ڈیٹا کے ذریعے تلاش کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو مبینہ طور پر بھارت کے شہر پٹھانکوٹ کے ایئر بیس پر حملوں میں بالواسطہ ملوث ہیں یا وہ حملہ آوروں کے سہولت کار تھے. ان افراد کی گرفتاری کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے راکین مقامی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کی مدد سے ملک کے مختلف علاقوں بالخصوص صوبہ پنجاب کے وسطی شہروں میں چھاپے مار رہے ہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ دو روز کے دوران سیالکوٹ, گجرانوالہ, جہلم اور دینا میں چھاپوں کے دوران کچھ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ ماضی قریب میں ان مبینہ شدت پسندوں کے ساتھ رابطے میں ہوں گے جن کے نام بھارتی حکومت نے پٹھان کوٹ حملے کے بعد پاکستانی حکومت کو فراہم کیے تھے. وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق میڈیا پر ان حملوں میں مبینہ شدت پسندوں یا ان کے سہولت کاروں کے نام سامنے آنے پر یہ افراد روپوش ہو گئے ہیں, جبکہ ان میں سے اکثریت نے اپنے زیر استعمال موبائل سموں کو بھی بند کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس اقدام کی وجہ سے ان افراد کی لوکیشن معلوم کرنے میں مشکلات درپیش ہیں. تاہم اہلکار کا کہنا تھا کہ موبائل کے ریکارڈ کے مطابق جس آخری لوکیشن پر یہ افراد موجود تھے وہاں سے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ پٹھانکوٹ واقعے سے متعلق درج کیے گئے مقدمے میں ان موبائل نمبرز کو بھی شامل کیا گیا ہے جو بھارتی حکومت نے فراہم کیے تھے. انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کی تفتیش کے دوران اب تک متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے, تاہم اس مقدمے کی تفتیش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان افراد کے نام عام نہیں کیے جا سکتے.
ایک خط منسٹری آف فورن افیئرز کے ذریعے لکھا جا چکا ہے ہندوستان کو کہ ہماری ایس آئی ٹی ہندوستان اور خاص طور پہ پٹھان کوٹ وزٹ کرنا چاہے گی اس تفتیش کو آگے بڑھانے میں. اس کا جواب دوسری طرف سے یہ آیا ہے کہ انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ جب بھی ٹیم کا آنے کا پروگرام ہو اسے 5 دن پہلے ہمیں آگاہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, ابتدائی تفتیش مکمل ہو چکی ہے, کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہیں, مگر ان گرفتاریوں کا ان ناموں سے کیا تعلق ہے یا ان ٹیلی فون نمبر سے کیا تعلق ہے جو ہمیں دوسری طرف سے پرووائڈ کیے گئے, اس کی بھی تفتیش ہوگی تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے.
پٹھان کوٹ حملے کا مقدمہ چند روز قبل پنجاب کے وسطی شہر گجرانوالہ میں پنجاب پولیس کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے درج کیا ہے, لیکن سرکاری طور پر ابھی تک اس مقدمے میں کوئی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی اور نہ ہی اب تک کسی ملزم کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. واضح رہے کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ بھارت کے بعد پاکستان میں درج ہونے والا یہ دوسرا مقدمہ ہے. اس سے پہلے سن 2008 میں بھارت کے شہر ممبئی میں شدت پسندوں کے حملوں کے بعد پاکستان میں ان حملوں کی سازش تیار کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. 7 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اگر پوچھو کہ جیو ٹیگنگ کیا ہوتی ہے تو جیو کا نام سن کر شاید ہو سکتا ہے آپ کہیں اور پہنچ جائیں. اس سے متعلق ایک رپورٹ آنے والی ہے، لیکن میں خود پہلے بتا دوں ہوتا کیا ہے. یہاں برطانیہ میں جیو ٹیگنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملزم، مجرم یا مشکوک شخص کے پاؤں پر ایک چپ والا کڑا پہنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ شخص جہاں بھی جائے ایک سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی حرکات و سکنات کا پتہ چلتا رہے کہ کہاں ہے. اب حکومت پنجاب نے مدارس کی جیو ٹیگنگ کی ہے، حاصل کیا ہوگا؟ مدارس گشتی تو ہے نہیں، تو ایک جگہ پر ہیں. کیا ہے، کیا خاصا گنجلک معاملہ ہے نا. ایک تفصیلی رپورٹ اور اس کے بعد تجزیہ آنے والا ہے. سابق آئی جی پنجاب کا انٹرویو بھی اس میں شامل رہے گا ذرا دیر بعد. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال احمد رضا کے ساتھ.
پاکستان سپر لیگ کا فائنل دنگل کل دبئی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان ہوگا. کل کھیلے جانے والے پی ایس ایل کے تیسرے کوالیفائنگ فائنل میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو ہرا کے ٹورنامنٹ سے باہر کیا اور فائنل میں جگہ بنائی. اسلام آباد یونائیٹڈ کی فتح کا سہرا بڑی حد تک شرجیل خان کے سر جاتا ہے، جنہوں نے 62 بالوں پر 8 چھکوں اور 12 چوکوں کی مدد سے 117 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کو ایک بڑا ہدف فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. یہ ٹورنامنٹ کی پہلی سینچری اور کسی میچ میں سب سے بڑا انفرادی اسکور ہے. کرائسٹ چرچ میں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 121 رنز بنا لیے ہیں. اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں اور اب بھی آسٹریلیا کی برتری ختم کرنے کے لیے اسے 14 رنز درکار ہیں. نیوزی لینڈ کے کپتان برینڈن میکولم اپنے ٹیسٹ کریئر کی آخری اننگز میں صرف 25 رنز بنا سکے. انہوں نے اس میچ کی پہلی اننگز میں ٹیسٹ کرکٹ کی تیز ترین سینچری اسکور کی تھی. آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 505 رنز بنائے، جس میں جو برنز اور اسٹیون اسمتھ کی شاندار سینچریاں بھی شامل تھیں. آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ کے دوسرے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا کی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. سیریز کا پہلا میچ نیوزی لینڈ نے جیتا تھا. ادھر رانچی میں میزبان انڈیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹی 20 انٹرنیشنل میں سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم کو 34 رن سے مات دی ہے. اور کرکٹ کے ہی ایشیا کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے اہم ٹی 20 میچ میں افغانستان نے ہانگ کانگ کو 66 رن سے ہرا دیا ہے. افغان بیٹسمینوں میں نجیب اللہ زردان 60 رنز اور اصغر استنکزئی 49 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. اور انگلش فٹ بال کے ایف اے کپ میں آج سجنے والے میدان میں مینچسٹر یونائیٹڈ شریوز بری سے ٹکرائے گی.
کھیلوں کا احوال احمد رضا کی زبانی. برطانیہ یورپی یونین میں رہے گا یا نہیں رہے گا، اس سلسلے میں اب ایک ریفرینڈم ہوگا. وزیر اعظم، کابینہ ایک طرف، کابینہ میں سے ہی بعض وزراء دوسری طرف، وہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین میں نہ رہے. ماجرا ہے کیا، تفصیل ذرا دیر بعد. سربین کا نصف ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے قریب پام پور میں گزشتہ 3 روز سے شدت پسندوں کے ساتھ جاری تصادم آج دوپہر ختم ہو گیا ہے. بھارتی سیکیورٹی فورسز نے تمام شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھاپے مار کر کئی مشتبہ افراد کو بھارتی فضائی اڈے پٹھان کوٹ پر حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں حراست میں لے لیا ہے. بھارت کے دارالحکومت دلی میں حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں تقریباً 1 کروڑ افراد کے لیے پینے کا پانی ختم ہو ہو گیا ہے کیونکہ جاٹ مظاہرین نے مونگ نامی نہر کو بند کر دیا ہے جہاں سے دلی کو پینے کا پانی سپلائی ہوتا ہے۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے ممکنہ اخراج جیسی غیر یقینی صورتحال کے باعث برطانوی پاؤنڈ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 7 سالوں کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا اپڈیٹ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، اور اب دوسری شمائلہ کی باری، لیکن اس کا پہلے متن اور سین تو سن لیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت کہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل کے تحت صوبے میں مدارس کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا۔ رجسٹریشن کے ساتھ 13,800 کے لگ بھگ مدارس کی جیو ٹیگنگ بھی کی گئی ہے، جبکہ صوبے میں موجود لاکھوں افغان مہاجرین کی رجسٹریشن اور جیو ٹیگنگ کا عمل جاری ہے۔ جیو ٹیگنگ ہے کیا؟ اب تک کی گئی جیو ٹیگنگ میں کیا حقائق سامنے آئے ہیں اور اس ضمن میں مشکلات کیا ہیں؟ لاہور سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہوتا ہے۔
لاہور کے فیروزپور روڈ پر واقع مدرسہ جامعہ اشرفیہ کے کلاس روم میں سینکڑوں طلباء اپنے درس میں مصروف ہیں۔ اس مدرسے کو کچھ عرصے پہلے جیو ٹیگ کیا گیا ہے۔ تقریباً ایک برس پہلے پنجاب میں کسی بھی ادارے کے پاس مدارس سے متعلق مکمل معلومات نہیں تھی، لیکن اب جیو ٹیگنگ کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ تمام ڈیٹا حاصل کر چکے ہیں۔ محمد اکرم کاشمیری مدرسے کے رجسٹرار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کے دوران انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔
اس میں انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ مدرسہ کب قائم ہوا، طلباء جو ہیں وہ کون سے یہاں آتے ہیں، کس طریقے کے نظام تعلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ انتظامی امور میں اگر حکومت جو چاہتی ہے، ہم اس کی وائلیشن نہیں چاہتے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کافر کی بھی حکومت ہو اور وہ آپ کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی بھی اطاعت کریں۔
مدرسے کے مرکزی راستوں پر پولیس کے جوان تعینات ہیں، جبکہ مقامی تھانے کے ایس ایچ او خالد پرویز بھی وہیں موجود تھے۔ خالد پرویز نے ہی جامعہ اشرفیہ کو جیو ٹیگ کیا ہے۔
جو یہ مدرسوں کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، ان سے پہلے ہم نے بات چیت کی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے ڈاکومنٹ کرنی ہے، یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں ملک کے، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ تمام اسٹوڈینٹس کے ایڈریس، نام، پتے ڈاکومنٹ کیا ان کو، ہمارے پاس ان کی فہرستیں ہیں، اور غائب گائے ان کو سرچ آپریشن کرتے رہتے ہیں، ان کو چیک کرتے رہتے ہیں، ہر ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتے ہیں۔
جیو ٹیگنگ میں مدرسے کی تصاویر، جغرافیائی کوآرڈینیٹس، مسلک، محتمم کی مکمل تفصیلات، طلبہ کے کوائف اور مالی وسائل کی معلومات لے کر انہیں ڈیجیٹائز کیا جا چکا ہے۔ جیو ٹیگنگ کے ذریعے حاصل کی گئی تفصیلات کے مطابق اس وقت پنجاب میں 50 سے 70 کے قریب ایسے مدارس ہیں جنہیں شدت پسندی کے تناظر میں حساس ترین اے کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، جن کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ جیو ٹیگنگ کے لیے تمام تکنیکی وسائل اور مدد پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ فراہم کر رہا ہے۔ بورڈ کے چیئرمین عمر سیف نے بتایا،
اگر کوئی تھریٹ ہے وہاں پہ یا وہاں پہ کوئی ایکسٹریمزم کی انسیڈنٹ کی ہونے کے کوئی چانسز ہیں، تو ان کو پھر اس کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے جی کہ اس وقت ہماری جو الیکٹرانک سرویلنس کی کیپیبلٹی ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے، جس سے ہم ایک تو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں لیکن پریونٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری اسپیشل برانچ ہے، پولیس ہے، ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ سب بڑا کیئرفلی اب بڑی محنت کے ساتھ یہ ڈیٹا اکٹھا بھی کر رہی ہیں، اس کو سرویل بھی کر رہی ہیں، تاکہ کسی بھی طرح کا اس طرح کا انسیڈنٹ اوائڈ کیا جا سکے۔ جی
کتنے عرصے سے آپ یہاں رہ رہے ہیں؟
یہاں سے ہم 17-18 سال رہے ہیں۔
تو کب آئے تھے افغانستان سے؟
افغانستان جس وقت ملک میں 82-83 میں پاکستان میں داخل ہوا۔
تو کون سے علاقے کے ہیں؟
پہلے ہم میرا ہمشہ میں رہتا تھا، ہم کندوز، تقریباً 12-13 سو گھر ہے۔ ساندے میں ہمارا لوگ رہ رہے، اسلام پورے میں رہ رہے، تانہ لاہور مال میں رہ رہے، اس علاقوں میں جو ہے ہمارا قوم جو ہے کندوز کا رہ رہے۔
پہلے کبھی کوئی رجسٹریشن وغیرہ کسی نے آپ کی
نہیں؟ پہلے اس طرح رجسٹریشن نہیں ہوا۔
مدرسوں کے بعد اب صوبے میں رہائش پذیر افغان مہاجرین کی جیو ٹیگنگ کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے، جو نسبتاً سست روی کا شکار ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خیال ہے کہ اس وقت صوبے میں افغان مہاجرین کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ان میں سے 1/3 ایسی ہیں جو ان جگہوں پر موجود ہی نہیں جہاں کا انہیں پرمٹ دیا گیا تھا۔
جیو ٹیگنگ کے دوران بہت سے غیر قانونی مہاجرین کو واپس بھی بھیجا گیا ہے، جبکہ سینکڑوں کے پرمٹ نئے سرے سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
جیو ٹیگنگ کے سلسلے میں ہی میں نے سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید سے بات کی، جاننا چاہا کہ جیو ٹیگنگ ہے کیا، کیونکہ یہاں برطانیہ میں تو جیو ٹیگنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملزم، مجرم یا مشکوک شخص کے پاؤں میں ایک چپ والا کڑا پہنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ شخص جہاں بھی جائے وہ ایک سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر ہوتا رہے، پتہ چلتا رہے۔ تو پنجاب کی حکومت نے کس قسم کی جیو ٹیگنگ کی ہے مدرسوں کی؟
جہاں تک میری معلومات ہے، یہاں جیو ٹیگنگ سے مراد یہ ہے کہ مدارس کی ایگزیکٹ لوکیشن کہاں کہاں پر ہے، ان میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے، ان اسٹوڈنٹس میں کتنے پاکستانی ہیں، کتنے باہر کے ہیں، جو ان کے فیکلٹیز کے ممبر ہیں ان کی تعداد اور ان کے نام اور ان کے کوائف کیا ہیں، یہ تمام چیزوں کا ایک ڈیٹا ہے جو وہاں پہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایسے کوئی انتظامات کیے ہیں کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو ان کو اطلاع ہوگی، جس پر ان کے لیے مدارس کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اس اطلاع سے آگاہ کریں حکومتی اداروں کو، اور اداروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بیلنس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی کی ہمیں اطلاع نہیں دی گئی۔ تو یہ اس طرح کا ڈیٹا ہے جو کلیکٹ کیا گیا ہے پنجاب میں۔
چلے، میں نے آپ کی بات بڑے دھیان سے سنی شوکت جاوید صاحب، تو کیا میں اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ جیو ٹیگنگ کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے رجسٹر ہو چکے ہیں اور حکومت کے پاس ان میں موجود اساتذہ، طلبہ اور مہمانوں وغیرہ کی تمام کی تمام تر معلومات موجود ہیں؟
انیشیٹو لیا ہے، اور اس طرح کا شاید انیشیٹو دوسرے صوبوں میں بھی لیا گیا ہو، جس کے تحت انہوں نے ڈیٹا تمام اکٹھا کر لیا ہے جو اس وقت مدارس آن گراؤنڈ موجود ہیں۔ جب یہ رجسٹریشن کا عمل شروع ہوگا اور جب یہ اس کے بعد ان کی سرویلنس کا عمل شروع ہوگا، تو اس وقت یہ جو ڈیٹا اس طریقے سے جیو ٹیگنگ سے اکٹھا کیا جائے گا، یہ بہت مددگار ثابت ہوگا حکومتی اداروں کے لیے۔
تو سر، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا اس سے دہشت گردی رک سکے گی، ختم ہو جائے گی؟
نہیں، دیکھیں، یہ دہشت گردی کے لیے جو مدارس ریفارمز کی بات ہم کرتے ہیں، تو مدارس ریفارمز کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے پہلو ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس پر تمام مدارس، وقت کئی قوانین کے تحت مدارس رجسٹر ہوتے ہیں، تو یہ کمپریہنسو قانون پہلی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے تحت تمام مدارس اس قانون کے تحت رجسٹر ہوں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا ان مدارس میں کیا کون سے مضامین ہیں جو کہ ایڈیشنل پڑھائی جائیں گے، تاکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، وہ بھی اس پر بھی ایک سب کا متفق ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسے سلیبس میں سے ایسی چیزوں کو نکال دیا جائے جو کسی دوسرے فرقے یا کسی دوسرے مذہب کے لیے باعث ان کے لیے وہ ایک پریشانی کا یا ان کے لیے اس پر اعتراض ہے، ایسی چیزوں کو نکالا جائے، پلس ایسی چیزوں کو بھی نکالا جائے جو کہ اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن یا اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو جہاد کی طرف، جو کہ ایکچولی جہاد نہیں ہے، یا ایسے اسلام کی طرف جو کہ ایکچولی اسلام نہیں ہے، اس کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کے لیے ان کو ٹیلنٹ مہیا کرتا ہے دہشت گرد تنظیموں کو۔ یہ پھر سلیبس کا صحیح کرنا بھی اسی میں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ڈگری اوارڈ کیسے کی جائے گی، یہ بھی ریفارمز کا ایک حصہ ہے کہ ڈگری کون اوارڈ کرے گا، کیا ایک مکمل ایک ادارہ ہوگا یا یہ خود اگر کریں گے تو اس پر حکومت کا آڈٹ کس طرح سے ہوگا۔ پھر جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے مطابق بھی کہ یہ فنڈز ان کو کہاں سے آتے ہیں، کتنی ڈونیشنز ہیں، کتنی ٹیوشن فیس ہے اگر وہ کوئی لیتا ہے، یا کتنی ڈونیشن باہر سے آتی ہے، اس ساری چیز کا بھی ایک سالانہ آڈٹ ہوا کرے گا۔ یہ تمام چیزوں کا ایک پیکج جو ہے وہ مدارس ریفارمز کا لیتا ہے۔
کیا اب حکومت کے پاس فنڈنگ کے بارے میں تمام تر معلومات ہوگی کہ کون کیا دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ملک سے، بیرون ملک سے؟
یہ تو جو جب وہ ایک میکنزم مقرر کیا جائے گا آفٹر رجسٹریشن، جس کے تحت ان کو یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ڈونیشنز کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور پھر ان کا سالانہ آڈٹ ہوا کرے گا، اس موقع پر یہ حکومت کو پتہ چلے گا کہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں۔ ابھی تک یہ معلومات حکومت کے پاس میسر نہیں ہے۔
اچھا شوکت جاوید صاحب، جو مبینہ دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے، ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ دینی مدارس سے نکل کر کے ڈائریکٹ ادھر آ جائے، یہ لوگ تو کہیں اس سے بھی آ سکتے ہیں نا، مدرسوں کے علاوہ بھی۔
आपको ये सुनकर शायद हैरानगी होगी कि अभी तक जितने भी सर्वेज या जितनी भी रिसर्च इस मौजू पर हुई है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दी में एक्टिवली मुलव्वस हैं जो कि मदारस के फारग तहसील थे। मदारस में जो सिर्फ चीज ये आती है कि जो मदारस के लेफ्ट आउट होते हैं, ऐसे बच्चे जो कुछ अरसा पढ़े और फिर वहां से चले गए, उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है जो उन्होंने उस दौरान में अपने उस फिके के मुतालिक सीखी होती है और उसके मुताबिक वो फिर दहशतगर्दी या एक्सट्रीमिज्म की तरफ मायल हो जाते हैं। जो आम मदारस हैं जिनमें मैं समझता हूँ 99% मदारस हैं, वो तो एक एनजीओज हैं जो कि गरीब बच्चों को खाना भी मुहैया करते हैं, उनको तालीम भी देते हैं, लेकिन वो तालीम सिर्फ दीनी तालीम देते हैं और वो अपने फिका की तालीम देते हैं। हुकूमत अब चाहती है कि उस तालीम में दुनियावी तालीम का अंसर भी शामिल किया जाए और फिकही तालीम में से ऐसे तमाम अनासर या ऐसी तमाम चीज़ों को निकाल दिया जाए जो दूसरे फिका या दूसरे मजहब के लिए दिल आज़ारी का बायस बनती हो। ये तमाम चीज़ें हैं जो मदारस के रिफॉर्म्स के सिलसिले में आएंगी और इस पर ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम लोग जो इस वक्त दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनका ताल्लुक इन मदारस से है। मदारस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ ये जो दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद के लिए, उस एक सोर्स के ऊपर हम समझते हैं कि ये इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये इकदाम जरूरी हैं।
ये थे साबिक आईजी पंजाब मिस्टर शौकत जावेद। मुलाजमतों और तालीमी इदारों में दाखिलों के मखसूस कोटे के लिए भारत की रियासत हरियाणा में जाट बिरादरी की पुरतशद्दुद तहरीक में गुज़श्ता 3 दिनों में 16 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जाट बिरादरी ने दिल्ली आने वाली पानी की नहर भी काट दी जिससे दारुल हुकूमत में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को पानी की शदीद किल्लत का सामना रहा। तफसील के साथ दिल्ली से शकील अख्तर।
जाटों के रिजर्वेशन के मुतालबे का एक कमेटी के जरिए जायजा लेने के हुकूमती ऐलान के बाद हरियाणा में पुरतशद्दुद वाकयात में कमी आई है। कई शहरों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। जाटों ने रोहतक, झज्जर और भिवानी से गुजरने वाली शाहराहों को जाम कर रखा था जिससे पंजाब और राजस्थान की तरफ जाने वाले हजारों लोग रास्ते में ही फंसे हुए थे।
हमको खाना की और पानी की ज्यादा परेशानी हो रही है। 4 दिन से यहाँ खड़े हैं, पैदल ही चल के आना पड़ रहा है। अब तक जो है मुझे कुछ भी जो है मिला नहीं है।
जाटों ने कई रोज से शाहराहों को बंद कर रखा था। कई जगह उनकी तहरीक पुरतशद्दुद रुख अख्तियार कर गई। जाट ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें पसमादा जातों यानी बैकवर्ड कास्ट की फहरिस्त में शामिल किया जाए। तहरीक के दौरान जाट मुजाहरीन ने हरियाणा से दिल्ली आने वाली पानी की नहर भी काट दी है जिसके नतीजे में दिल्ली की तकरीबन 1 करोड़ आबादी के लिए कल से पानी की सप्लाई बंद है। दिल्ली के आबी वसाइल के वजीर कपिल मिश्रा ने बताया,
पक्की नहर है उसके दरवाजे तो अभी भी बंद है और ये भी खबर आई है कि प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह से उसको तोड़ दिया है जिसको रिपेयर करने में समय लग सकता है। दूसरा एक कच्चा रास्ता आता है जिसको दिल्ली सब ब्रांच कहते हैं, वहां से पानी छोड़ दिया गया है। वो पानी अभी दिल्ली पहुंचने में लगेंगे लगभग 5 से 6 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगेंगे। लेकिन अगर ये पानी निर्बाध रूप से बिना रुके हमारे पास आता रहता है तो आज शाम को किसी समय हम लोग शाम या लेट शाम को हम लोग पार्शियल सप्लाई थोड़ी थोड़ी सप्लाई हम लोग अपने प्लांट से शुरू कर देंगे।
हरियाणा में जाटों की आबादी तकरीबन 27% है और उन्हें अमूमन आला जात का समझा जाता है। इक्तसादी एतबार से वो एक खुशहाल बिरादरी हैं और रियासत की सियासत पर उनका गलबा रहा है। रियासत की सरकारी मुलाजमतों में भी उनकी नुमाइंदगी उनकी आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा है। तो फिर आखिर वो पसमादा जात का दर्जा दिए जाने का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? मुल्क के सरकर्दा माहिर समाजियात प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता कहते हैं,
उनको तो एग्रीकल्चर खेत के आदमी है ना
जी,
खेती करते हैं तो अभी गाँव का हालत जानते ही हैं, खेती का हालत जानते हैं
जी।
वहाँ पे ना नौकरी है ना जमीन है और ये जाटों ने कुछ पढ़ाई लिखाई की है, बहुत इनमें से ग्रेजुएट भी है। अब वो कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए पर नौकरी भी नहीं है, सरकारी नौकरी भी मोर लेस बंद हो गया, फॉर्मल सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भी कम हो गया, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, खेती का हालत खराब है। उनको ये याद है एक जमाने में बड़े अच्छे थे वो, खूब ठाक से रहते थे, तो अभी वो देख रहे हैं कि पैसा नहीं है, खेत में कुछ होता नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी की है, आगे जाके करेंगे क्या? उनका वो डिप्लोमा डिग्री जो है उससे नौकरी नहीं मिलेगी, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो चाहते हैं कि शहरों में शहर अंचल में किसी तरह से घुस जाए, एक बार घुस गए तो आगे उनके लिए भला ही भला हो। तो ये चाहते हैं कि अपना जो ग्रामांचल में जो उनका पावर है, सत्ता है या पैसा है, उसको इस्तेमाल करके किसी तरह से शहर आया जाए।
भारत में आजादी के बाद जब जमहूरी आईन अख्तियार किया गया तो मुल्क के सबसे पसमादा और दबी कुचली बिरादरी दलितों और कबायलियों को उनकी आबादी के तनासुब से तालीमी इदारों और मुलाजमतों में तकरीबन 24% रिजर्वेशन दिया गया। لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں اور کاریگروں کی بھی بہت سی ذاتوں نے پسماندہ برادری کا درجہ دینے کا مطالبہ شروع کیا. ان کی تعداد آبادی میں 50% سے زیادہ ہے. وزیر اعظم وی پی سنگھ کے اقتدار میں حکومت نے ان میں سے بہت سی ذاتوں کو ریزرویشن دے دیا. ان میں جادو، کمہار، ورما، بڑھئی اور بہت سی دوسری ذاتیں بھی شامل تھیں. ڈاکٹر دیپانکر گپتا کہتے ہیں کہ بیکورڈ قرار دینے کا طریقہ بالکل مبہم رہا ہے اور یہ سیاسی محرکات پر مبنی تھا.
او بی سی ریزرویشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کا آپ کوئی فرسٹ یا اس کا ایگزامپل نہیں دے, اور یہ کیا گیا تھا پولیٹیکل کارنوں کے لیے اور وہی ہو رہا ہے.
جاٹوں ہی کی طرح اقتصادی اور سیاسی طور پر گجرات کی سب سے کامیاب برادری پٹیل بھی اب ریزرویشن کا مطالبہ کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں بھی ریزرویشن دیا جائے ورنہ ریزرویشن پوری طرح ختم کیا جائے. بھارت میں بڑھتی ہوئی نجکاری کے سبب سرکاری ملازمتیں گھٹتی جا رہی ہیں اور پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. ان حالات میں ریزرویشن کی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے, لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی وجوہات سے حکومتیں ابھی اور چند برس تک ریزرویشن ختم کرنے کے حساس سوال پر نظر ثانی کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گی. شکیل اختر, بی بی سی دلی.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095126111139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
افغانستان میں مفاہمت اور قیام امن کے لیے پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ پر مشتمل چار ملکی رابطہ گروپ کا چوتھا اجلاس کابل میں منعقد ہو رہا ہے. اس سے قبل تیسرے اجلاس میں افغانستان میں امن کے قیام اور اعتماد سازی کے لیے روڈ میپ پہ اتفاق ہوا تھا. چار ملکی رابطہ گروپ کے چوتھے اجلاس کا ایجنڈا ہے کیا اور افغان حکومت کی تیاریاں کیسی ہیں؟ کابل سے تفصیل کے ساتھ سید انور.
کابل کل افغان امن مذاکرات کے حوالے سے افغانستان, پاکستان, چین اور امریکہ کے درمیان چار ملکی رابطہ گروپ کے چوتھے مذاکرات کی میزبان ہوگی. افغانستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان شکیب مستغنی نے بی بی سی کو بتایا کہ کل کے جلسے میں افغان مفاہمت عمل کے روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. اس جلسے میں چہر ملکی رابطہ کمیٹی کے ممبران شریک ہوں گے, اور آپ کو معلوم ہے کہ تیسری چار ملکی رابطہ کمیٹی جلسے میں جو 6 فروری کو اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا, افغانستان کے مفاہمت عمل روڈ میپ تیار ہوا تھا, اور اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ چار ملکی کمیٹی افغان حکومت اور طالبان کے دڑوں کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت کے حوالے سے اپنے کوششوں کو جاری رکھیں گے. اس لیے چار ملکی رابطہ کمیٹی اس حوالے سے اپنے جلسوں کو جاری رکھے گی, اور کل کے جلسے میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. افغان حکومت نے اس سے پہلے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کے لیے 2 مہینے وقت ہے. دوسری جانب افغانستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کی نیت سے امن کونسل کے نئے چیئرمین کا بھی انتخاب کیا ہے. اس سے پہلے سابق افغان صدر برہان الدین ربانی اور اس کے بعد ان کے بیٹے صلاح الدین ربانی اس کونسل کے سربراہ تھے. اب سابق افغان جہادی لیڈر پیر سید احمد گیلانی امن کونسل کے نئے سربراہ, اور سابق افغان صدر حامد کرزئی کے نائب کریم خلیلی امن کونسل کے نائب منتخب ہو چکے ہیں. افغانستان میں تصور یہ ہے کہ افغان حکومت کے تمام کوششوں کے باوجود پاکستان حکومت, خاص کر پاکستانی فوجی قیادت کے مدد کے بغیر طالبان سے بات چیت اور افغانستان میں قیام امن مشکل کام نظر آتا ہے، لیکن اب افغان حکام کا بھی کہنا ہے کہ چار ملکی رابطہ کمیٹی کے قیام کے بعد پاکستان اس حوالے سے عملی اقدامات کے لیے اہم وعدے کیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے سے متعلق اپنی مہم کے آغاز سے قبل اپنی جماعت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین میں اصلاحات کی ڈیل آج پارلیمان میں پیش کی ہے۔ جس وقت یہ آپ پروگرام سن رہے ہیں، اسٹوڈیو میں رکھا ٹیلی ویژن مجھے دکھا رہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم یہ ڈیل پیش کر رہے ہیں اور لیبر پارٹی کے رہنما نے اب اپنی بحث کا آغاز کیا ہے۔ ادھر لندن کے میئر بورس جانسن نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے حق میں مہم چلائیں گے، جبکہ برطانوی وزیر دفاع مائیکل فیلن کہتے ہیں کہ اگر برطانیہ یورپی یونین سے نکلا تو یہ بہت بڑا جوا ہوگا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
لندن کے میئر بورس جانسن کا یہ اعلان برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ انہوں نے لندن کے میئر سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور برطانیہ کے یورپی یونین کا حصہ رہنے کے حق میں مہم چلائیں۔ لندن کے میئر بورس جانسن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کا حصہ رہتے ہوئے برطانیہ کی خود مختاری سلب ہو رہی ہے۔
This is not something that is possessed by politicians.
جب لوگ خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ خود مختاری لوگوں کی وہ صلاحیت ہے جس کی مدد سے وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ منتخب کریں وہ ان کے لیے مناسب قانون سازی کریں، اور یورپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں خود مختاری بڑی حد تک سلب ہو گئی ہے۔
کابینہ کے کچھ وزراء کی خواہش ہے کہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ رہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو چھوڑ دینا ہی ملک کے مفاد میں ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع مائیکل فالن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر برطانیہ یورپی یونین کو چھوڑنے کا ووٹ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا جوا ہوگا، جبکہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی کابینہ کے سینئر وزیر ایئن ڈنکن سمتھ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کا حصہ رہنے سے برطانیہ میں بھی پیرس کے طرز کے دہشت گرد حملوں کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ادھر اٹلی کے وزیر اعظم میٹیو رینٹسی کہتے ہیں کہ ڈیوڈ کیمرون کے لیے ریفرنڈم میں جیت جانا اتنا آسان نہیں۔ برسلز میں برطانیہ اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے درمیان معاہدے پر اتفاق رائے ہونے کے بعد برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اعلان کیا تھا کہ یورپی یونین کا حصہ رہنے یا اس سے نکل جانے سے متعلق ریفرنڈم رواں سال 23 جون کو کروایا جائے گا۔
یورپی یونین میں رہنے نہ رہنے کا ریفرنڈم 23 تاریخ کو آ رہا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک نئی فضائی کمپنی پاکستان ایئر ویز لمیٹڈ کے رجسٹر ہونے کے بعد پی آئی اے کی جانب سے ایک بار پھر صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے۔ پی آئی اے کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان کے مطابق اس سلسلے میں قانونی مشاورت جاری ہے، اس کے بعد اس معاملے پر حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ ہماری ساتھی نخبت ملک نے بات کرتے ہوئے پی آئی اے کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نصر اللہ خان آفریدی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ایئر لائن رجسٹر کروانا بدنیتی ظاہر کرتا ہے اور اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کے لیے مشاورت کی جائے گی۔
دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب تک گورنمنٹ یہ کہتی رہی کہ جی ہم اسٹریٹجک پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں پی آئی اے میں، یوں کریں گے اور وہ صرف 26% شیئر جو ہے ہم بیچیں گے اور اس طرح کریں گے، اور ہم کہتے تھے کہ دیکھیں ہمیں آپ کی نیت پہ شک ہے، آپ یہ غلط بات کر رہے ہو، 26% شیئر جو ہے یہ پرائیویٹائزیشن ہی ہوتی ہے اور ہمیں یہ قبول نہیں ہے، چاہے وہ 26% ہو، چاہے وہ 100% ہو یا چاہے وہ 1% ہو۔ لیکن اب دیکھیں انہوں نے ایک ایئر لائن جو ہے رجسٹر کرائی جو پاکستان ایئر ویز کے نام سے، تو اس سے تو ان کا جھوٹ ہی ثابت ہو رہا ہے، بدنیتی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم اس میں پی آئی اے کو جو ہے یہ پی آئی اے کی یعنی پی آئی اے 1 اور پی آئی اے 2 کا کچھ انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا کہ ہم یوں کریں گے اور اس کو پی آئی اے کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس ایئر لائن کو یوز کریں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پی آئی اے کو بہتر بنانے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ پی آئی اے ہی کو بہتر بنا دیجئے نا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکتے، اور ہم اپنی ضد پہ قائم ہو گئے اور ہم نے جو ہے یہ اور جلوس نکال دی اور ہم نے آپریشن بند کر دیا۔ ہم نے یہ کہا کہ جی پرائیویٹائزیشن ہمیں کسی صورت سے قبول نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک سال کے اندر آپ ہمیں ٹائم دیجیے، آپ ہمارے مشوروں پہ عمل کیجیے، ہم پی آئی اے ہی کے لوگ ہیں ہم ایک سال کے اندر جو ہے وہ پی آئی اے کو ایک پروفیٹیبل ادارہ بنانے کا ایک ڈگر پہ ہم لگا دیں گے. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں اگر ہم نہیں کر سکے تو آپ نے جو کرنا ہے پھر آپ کر لیجیے گا, آپ نے ہمیں بھی نکالنا, ہمیں پھانسی چڑھا دینا.
تو نصرالہ صاحب, جو کچھ یہ جے اے سی کے ساتھ ہوا اور جیسے لاہور گئے اور جو مذاکرات ہوئے, تو اس وقت اس قسم کے خدشات سامنے نہیں آئے تھے کیا؟ اس وقت یہ بات نہیں ہوئی تھی, معاملہ کہاں ٹھہرا تھا؟
ہم ابھی بھی ان کے وعدوں کے اور ان سے بات چیت ہے, ابھی بھی ہم رابطے میں ہیں. شہباز شریف صاحب اور جو ہے وہ نثار علی خان صاحب درمیان میں آئے ہیں, ٹھیک ہے.
اچھا,
اب وہ بھی تو کسی اشیورٹی پہ درمیان میں آئے ہیں نا. پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جی پرائم منسٹر سے ان کی ایک دو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں نا. ہمارے اور پرائم منسٹر کے درمیان میں جو ہے وہ ایک غلط فہمی تو پیدا کی گئی تھی نا. تو اب وہ ایک عنصر یا وہ ایک فیکٹر جو ہے وہ بھی تو اپنی جگہ پہ ایکٹیویٹ ہے نا ابھی تک. تو اب اگر یہ جو لوگ ہمارے فیور میں یا ہمارے ایک مصالحت کرانے کے لیے درمیان میں آئے ہیں, اب اگر ان کے ساتھ بھی جو ہے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوتے, تو پھر ہمارے آپشن ہیں, ہم تو اپنے آپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
صحیح, آپ نے قانونی کارروائی کی بات کی, میں جاننا چاہوں گی کس قسم کی قانونی کارروائی کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے اس وقت؟
دیکھیں جی, پہلی قانونی کارروائی تو ہم نے اس کا انیشل اسٹیپ تو لے چکے ہیں, جو کہ ہم نے ایف آئی آر کٹوائی تھی ان لوگوں کے خلاف جو کہ وہاں پہ جن کی اموات ہوئی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہر ہے جو کچھ یہ جو انہوں نے کیے, شو کاز نوٹسز دیے, شو کاز نوٹسز اور جو ٹرمینیشنز کی ان کے, اس کے خلاف بھی ہم کورٹ میں ہیں. اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف بھی کورٹ سے رجوع کریں گے. اس کے لیے جو ہے وکلا کے پینل سے جو ہے وہ اس وقت بات چیت چل رہی ہے. تو یہ ہے کہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو جو ہے کوئی قانونی اس کا طریقہ نکالیں گے, اور ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ ہم کسی صورت سے جو ہے یہ چیز نہ ہونے دیں.
پی آئی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نصر اللہ خان افریدی نخبت ملک سے بات کر رہے تھے. متحدہ عرب امارات میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ میں سب سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کی مناسبت سے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے, لیکن اس ٹیم میں بلوچستان کا صرف ایک کھلاڑی ہے. لیکن کوئٹہ کا نام روشن ہونے پر شہر کے لوگ خوش ہیں, اور انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ گلیڈیٹرز کی ٹیم فائنل میں بھی کامیابی حاصل کرے گی. کوئٹہ سے محمد کاظم.
فائنل تک رسائی حاصل کرنے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم میں بلوچستان کا صرف ایک کھلاڑی ہے. بسم اللہ خان نامی اس کھلاڑی کا تعلق کوئٹہ شہر سے ہے. اگرچہ عملی طور پر یہ ٹیم صرف نام کی حد تک کوئٹہ سے مناسبت رکھتی ہے, لیکن کوئٹہ کے شہری اس پر نہ صرف خوش ہیں بلکہ ٹیم کی بہتر کارکردگی پر وہ یہ امید لگا بیٹھے ہیں کہ فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہی کامیابی حاصل ہوگی.
تو انشاءاللہ کوئٹہ ڈیفینیٹلی جیتے گا, کیونکہ جس طرح اس ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں پرفارم کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہارنے کی وجہ ہوگی. اگر کوئی بیڈ لک ہو تو وہ اور بات ہے.
بسم اللہ سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی بسم اللہ ہی کامیابی کی نام ہے, انشاءاللہ جیت کے آئیں گے. ہمارے لیے
یہ تو بہت ہمارے لیے بہت خوشی کا بات ہے کہ آج کوئٹہ کا جو ہے نا نام بہت اوپر گیا ہے.
جہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سیمی فائنل تک کامیابی کے پنجے گاڑے, وہاں اس میں بلوچستان کے اکلوتے کھلاڑی بسم اللہ خان نے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا, جس پر ان کے والد حاجی محمد سلطان انتہائی خوش ہیں.
آٹھ بھائی انشاءاللہ کٹھے ساتھ دے رہے, سب ساتھ دے رہے, سب خوش ہے, سارا رشتہ دار خوش ہے, سارا بلوچستان خوش ہے ان سے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے.
بسم اللہ خان کا تعلق کوئٹہ کے غریب گرانے سے ہے. ان کے والد کی شہر کے فاطمہ جنا روڈ پر مستانہ چاول چولے کے نام سے ایک دکان ہے. اس دکان پر والد کے ساتھ بسم اللہ خان کے سوا تمام بیٹے کام کر رہے ہیں. بسم اللہ خان کے بڑے بھائی محمد یوسف کہتے ہیں کہ بسم اللہ خان کو کرکٹ سے جنون کی حد تک شوق تھا, اس لیے دکان پر کام کرنے کے بجائے ہر وقت کرکٹ کھیلنے کے لیے بھاگتے رہے.
لوگوں نے خود محنت مزدوری کر کے خود بوجھ اٹھایا, والد صاحب نے بوجھ اٹھایا, ہم نے بوجھ اٹھایا, لیکن اس کو کھیلنے دیا. اس کو جو چیزیں اس کو میسر تھی کھیلنے کے لیے ہم نے اسے دی.
محمد یوسف کہتے ہیں کہ بسم اللہ خان کے علاوہ اس کے دوسرے بھائی بھی اسپورٹس مین ہیں.
تھوڑا چھوٹا بھائی اس ٹائم انڈر 19 کھیل رہا ہے, اور پاکستان جو ہے نا گریڈ 2 کے ٹورنامنٹ کھیلنا ابھی بھی گیا ہوا ہے لاہور. تو ہم لوگ سب ماشاء اللہ سب جو اسپورٹس مین ہیں اسپورٹس کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں, جب بھی ہم نے بسم اللہ کو کبھی روک ٹوک نہیں کی.
جہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کامیابی پر عام لوگ خوش ہیں, وہاں بلوچستان حکومت بھی اس پر بہت زیادہ خوش ہے. اس خوشی کے اظہار کے طور پر حکومت نے کوئٹہ کے بگٹی اسٹیڈیم میں کل بڑی اسکرین پر فائنل میچ دکھانے کا خصوصی انتظام کیا ہے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
کہا جاتا تھا کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب, پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. بسم اللہ خان نے تو یہ کہاوت غلط ثابت کر دی نا. یہاں پر سربین اپنے اختتام کو پہنچا.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے قریب پامپور میں گزشتہ 3 روز سے شدت پسندوں کے ساتھ جاری تصادم آج دوپہر ختم ہو گیا ہے. بھارتی سیکیورٹی فورسز نے تمام شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بی بی سی کو اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فوجیں القاعدہ کے شدت پسندوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہیں. دنیا کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک ایچ ایس بی سی نے چین میں ترقیاتی عمل میں سستی کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں ناہموار اقتصادی ترقی کی پیش گوئی کی ہے. اور برطانیہ کے یورپی یونین سے ممکن اخراج کے سبب پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے باعث برطانوی پاؤنڈ امریکی ڈالر کے مقابلے میں کم ترین سطح پر آ گیا ہے.